اس رکوع کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ ہمارے مال ہم کہاں خرچ کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی میں اپنے مال کو خرچ کرو، والدین پر، عزیز و اقربہ پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اور راہگیروں پر، اور جو بلائی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ جل و جل کریم نے اس بات کا بھی ذکر فرمایا کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی چیز ناپسند ہوتی ہے لیکن وہی اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے، اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز کسی کو پسند کرتا ہے لیکن وہ چیز اس کے حق میں بری ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ جانتا اور تم نہیں جانتے۔ رکوع نمبر 27 کے اندر اللہ جل وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، جب حضور سے سوال ہوا عاشور حرم میں لڑنے کا، تو اس کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اسی رکوع کے اندر جوئے اور شراب خوری کی مذمت بھی فرمائی اور ان دونوں کو بڑا گناہ قرار دیا۔ اسی طریقے سے اسی سورت یعنی سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 27 کے اندر اس بات کا بھی ذکر ہے کہ اگر کسی کو کافرہ عورت اچھی لگے اور اس کے بنسبت ایک مومنہ عورت وہ باندی ہو، تو فرمایا کہ وہ باندی تمہارے لیے اس مشرکہ سے بہتر ہے، اس کافرہ سے بہتر ہے جو تمہیں باتی ہے۔ اور اسی طریقے سے مسلمان خواتین سے فرمایا گیا کہ اگر تمہیں کوئی کافر اچھا لگتا ہو اور دوسری طرف ایک مسلمان غلام ہو، تو فرمایا تمہارے لیے یہ مسلمان غلام اس کافر کے بدلے زیادہ بہتر ہے۔ رکوع نمبر 28 کے اندر جب حضور سے حیض کے متعلق سوال کیا گیا، تو اس کا جواب ارشاد فرمایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ قسم کے کفارے کا بھی اسی رکوع کے اندر ذکر ہے اور ایلا کا بھی اسی رکوع کے اندر ذکر فرمایا گیا ہے۔ رکوع نمبر 29 کے اندر طلاق رجعی اور طلاق مغلظہ کے احکام کو ذکر فرمایا گیا، اور رکوع نمبر 30 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کو جو دودھ پلانا ہے اس کے احکام کو ذکر فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی ذکر فرمایا جن خواتین کے شوہر انتقال کر جائے تو ان کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اور ساتھ ساتھ اس بات کا بھی ذکر فرمایا کہ کن صورتوں میں عدت کے اندر جو ہے نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اشاروں کے ناؤ سے تو بات کی جا سکتی ہے، لیکن صراحتاً عدت کے اندر کوئی خاتون ہو تو اسے پیغام نکاح نہیں دے سکتے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ رکوع نمبر 31 کے اندر اللہ جل وجہ الکریم نے ان خواتین کے عدت کا، ان خواتین کے احکام کا ذکر فرمایا کہ جن کو چھونے سے قبل شوہر طلاق دے دے تو ان پر کوئی عدت نہیں ہے، اور شوہر کو مناسب یہ ہے کہ ان کو جو ہے چند جوڑے بطور تحفہ کے دے دے۔ اب اس میں دو صورتیں، یا تو اس کے لیے مہر مقرر ہو چکا ہوگا یا نہیں، اگر مہر مقرر نہیں ہے تو اس کو خالی دو جوڑا دینا یہ فرض ہے، اور اگر مہر مقرر ہو چکا اور رخصتی اور جو ہے خلوت سیاح سے قبل اس کو طلاق ہو گئی تو ایسی صورت میں نصف مہر کا عورت حقدار ٹھہرے گی۔ اس کے ساتھ اسی رکوع کے اندر اللہ جل وجہ الکریم نے نماز عصر کے حفاظت کا بھی حکم فرمایا ہے۔ رکوع نمبر 32 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ 32 اور 33 میں بنی اسرائیل کے ایک واقعے کا ذکر فرمایا جو آج ہمارے درس کا خصوصی عنوان رہے گا، انشاءاللہ آخر میں اس پر گفتگو کی جائے گی۔ رکوع نمبر 34 جو تیسرے پارے کا دوسرا رکوع ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا کہ میرے راہ میں خرچ کرو اس رزق میں سے جو میں نے تمہیں دیا، قبل اس کے کہ تمہارے پاس وہ دن آئے کہ جس دن میں نہ خرید و فروخت جائز ہو اور نہ کافروں کے لیے شفاعت ہو، اور فرمایا کافر خود ہی ظالم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی کا بھی اسی رکوع کے اندر جو ہے ذکر فرمایا گیا۔ رکوع نمبر 35 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین مختلف واقعات کا تذکرہ فرمایا ہے تین آیات کے اندر۔ پہلا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ جو مناظرہ ہوا تھا، وہ دوسرا واقعہ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کہ 100 سال تک وہ مردہ رہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ فرمایا اور ان سے پوچھا کہ تم کتنے عرصے تک سوتے رہے، عرض کرنے لگے کہ الہ العالمین دن کا کچھ حصہ یا ایک دن۔ اور تیسرا واقعہ جو اس رکوع کے اندر موجود ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہے کہ جس میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ رکوع نمبر 34 اور رکوع نمبر 37 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے راہ میں خرچ کرنے والوں کا ذکر فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریاکاری کے طور پر خرچ کرتے ہیں تو ان کی تباہی اور بربادی کو مثالوں سے واضح فرمایا گیا ہے۔ رکوع نمبر 38 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام کیا، اس کے احکامات کو ذکر فرمایا۔ رکوع نمبر 39 جو ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے یعنی خرید و فروخت کے مسائل کو ذکر فرمایا ہے۔ رکوع نمبر 40 جو سورہ بقرہ کے آخری رکوع ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دعائیں تعلیم فرمائی ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعائیں کیا کرے، جیسے مثال کے طور پر فرمائے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھول جائے یا چھوک جائے، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر باری بوجھ نہ رکھ جیسے تو نے اگلوں پر رکھا تھا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کا ہمیں برداشت نہ ہو، واعف عنا ہمیں معاف فرما، واغفر لنا ہمیں بخش دے، ورحمنا ہم پر رحم فرما، انت مولانا تو ہی ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم پر ہماری مدد فرما۔ سورہ آل عمران کے پہلے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وحدانیت کا ذکر فرمایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی جو آیات ہے اس بارے میں فرمایا کہ یہ دو قسم کی آیات ہیں، بعض آیات محکم ہیں اور بعض آیات متشابہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس رکوع کے آخری دو آیاتوں کے اندر دعا بھی تعلیم فرمائی گئی ہے۔ سورہ آل عمران کے دوسرے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر کا کچھ تذکرہ فرمایا ہے ایک آیت کے اندر، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا کو پسند کرنے والے ہیں ان کی مذمت فرمائی ہے اور جنت کی طرف جو ہے رغبت دلائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوصاف کو ذکر فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہے کہ جو یہ کہتے ہم ایمان لائے اللہ پر، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تو ہمیں دوزخ سے بچا دے، اور جو صبر کرنے والے ہیں، جو سچے ہیں، جو ادب والے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرنے والے ہیں، اور سحری کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنے والے ہیں۔ اسی رکوع کے اندر اس آیت کا بھی ذکر ہے کہ جس کو آیت شہادت کہا جاتا ہے، اور جب سوال کیا گیا کہ سب سے باری شہادت کس کی ہے تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکت و اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو العزیز الحکیم۔ اور ساتھ میں اسی رکوع کے اندر اس بات کا بھی ذکر ہے کہ اللہ کے ہاں دین فقط اسلام ہے اور وہی اللہ کی بارگاہ میں معتبر ہے، اسلام کے ماں سوا جتنے بھی ادیان ہیں وہ سب باطل ہیں۔ رکوع نمبر تین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کی مذمت فرمائے جو انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نیک بندوں کو جنہوں نے قتل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو دعا کرنے کا طریقہ سکھلایا ہے اور فرمایا ہے کہ یوں عرض کرو، اے ہمارے مالک تو جسے چاہے سلطنت عطا کر دے اور تو جسے چاہے سلطنت چھین لے، تو عزت دینے والا ہے اور تو ذلت دینے والا ہے جسے چاہے، تیری ہاتھ میں سارے بلائیاں ہے، تو ہر بات پر قادر ہے، اور رات کا حصہ تو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو تو رات میں داخل کرتا ہے، زندے سے مردے کو نکالتا ہے، مردے سے زندے کو نکالتا ہے، جسے چاہتا ہے بے حساب و کتاب رزق عطا فرما دیتا ہے۔ رکوع نمبر 4 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو میرے محبوب کے پیروی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اسی رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کے ولادت کا بالتفصیل ذکر فرمایا ہے۔ رکوع نمبر 5 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ولادت کا بالتفصیل ذکر فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ہے جو معجزات تھے اس کا بھی ذکر اسی رکوع کے اندر اللہ جل وجلہ الکریم نے فرمایا ہے. رکوع نمبر 6 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ جب نجران کے کچھ عیسائی آئے تھے اور حضور سے مناظرہ کرنا چاہا, حضور نے جب ان کو مباہلہ کی دعوت دی تو وہ سب انکار کر گئے, اور وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ مباہلہ کر لیتے تو اللہ کا عذاب اہل نجران پر قریب آ چکا تھا, یہاں تک کہ ان کے گاس پوش اور جنگل تک جل جاتے اور کوئی عیسائی روئی زمین پر باقی نہ رہتا. لیکن ان کے جو بڑے راہب تھے اس نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور اس نے اپنے ماننے والوں سے کہا کہ میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں جن میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, حضرت علی, حضرت امام حسن, حضرت امام حسین, حضرت فاطمہ تھے. فرمایا اگر یہ اللہ کے بارگاہ میں دعا کر دے کہ اے اللہ تو اس پہاڑ کو یہاں سے اٹھا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہاڑ کو بھی وہاں سے اٹھا دے گا. اے نصارہ ان سے مباہلہ مت کرنا, تباہ و برباد ہو جاؤ گے. پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا رکوع نمبر 7 کے اندر کہ اہل کتاب کو دعوت دو کہ آؤ ہم اس ایک بات پر تو متفق ہو جائے کہ ہم بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں, تم بھی اللہ کو ایک مانتے ہو, ہم بھی کسی کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے, تم بھی کسی کو شریک نہیں کرتے. اور پھر جو یہود کا یہ دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم یہودی ہے, نصارہ کہتے تھے وہ عیسائی ہے, تو ان کے اس بات کا رد کیا گیا کہ توریت اور انجیل تو دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئے, پھر کیسے وہ جو ہے یہودی یا نصرانی ہوئے. فرمایا ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے, بلکہ وہ دین حنیف تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ رکوع نمبر 8 کے اندر, جو سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 8 ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کے کچھ اوصاف کو ذکر فرمایا. فرمایا ان میں سے بعض ایسے جو امانت دار ہیں جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بعض ایسے ہیں کہ جو خیانت کرتے ہیں, اگر ان کے پاس ایک روپیہ بھی رکھوا دیا جائے تو اس میں بھی وہ خیانت کر جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب کچھ لوگوں نے حضور پر یہ اعتراض کیا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہیں اپنا رب بنا لے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رد میں آیت نازل فرما دی اور ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی کو یہ حق نہیں کہ جب اسے کتاب, حکمت اور پیغمبری عطا کی جائے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ, ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. ہاں وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ اللہ والے ہو جاؤ اس سبب سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور اس لیے کہ تم درس کرتے ہو, اور تمہیں حکم نہ دے گا مگر یہ کہ انت تتخذ الملائکۃ والنبیین اربابا, یعنی یہ جو انبیاء ہیں یہ تمہیں ہرگز یہ حکم نہیں دیں گے کہ تم انبیاء کو اور فرشتوں کو خدا بنا لو. ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون, کیا وہ مسلمان ہونے کے بعد تمہیں کفر کا حکم دیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. میرے محبوب کے بارے میں جو تم کہتے ہو اپنے اس دعوے میں تم لوگ جھوٹے ہو. رکوع نمبر 9 جو آج کے ہمارے تلاوت کا آخری رکوع تھا, اس کے پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میثاق کا ذکر فرمایا کہ انبیاء کرام علیہم السلام سے جو ہے عالم ارواح کے اندر اس بات کا عہد لیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تمہارے پاس آ جائے تو تم ان پر ایمان لانا, ان کی مدد کرنا. پھر اللہ نے ان سے گواہی لی, کیا تم اس پر گواہ ہو؟ سب نے اقرار کیا. اللہ نے فرمایا کہ میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں, اور جو تم میں سے پھرے تو وہ جو ہے ظالم ہوگا, فاسق ہوگا. یہ یاد رکھیے کہ انبیاء کرام علیہم السلام سارے کے سارے معصوم ہیں, وہ اپنے عہد سے پھر نہیں سکتے, چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء سے عہد لیا اور انبیاء نے اپنی امتوں سے عہد لیا. تو یہاں امت مراد ہے کہ جو تمہارے امت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رسالت سے انکار کرے گی تو وہ فاسق ہوگی اور وہ فاجر ہوگی, ان کو ہدایت نہیں مل سکتا. آج کے ہمارے درس کا خصوصی رکوع یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد بنی اسرائیل کے حالات انتہائی خراب ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرابین کو انہوں نے پراموش کیا, بت پرستی میں مبتلا ہو گئے, سرکشی اور بد افعالی جب ان کے انتہا کو پہنچی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم جالوت کو ان پر مسلط فرمایا جو امالقہ کہلاتے ہیں, کیونکہ جالوت جو ہے یہ امالیق بن عاد کی اولاد سے ہے, یہ ایک نہایت ظالم جابر بادشاہ تھا, اور اس کے قوم جو ہے مصر اور فلسطین کے درمیان جو بحر روم ہے اس کے ساحل پر رہتے تھے. انہوں نے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے ان کے شہروں کو ویران کر دیا, ان کے لوگوں کو قتل کر دیا اور ان کو جو ہے غلام بنا لیا. اس دوران بنی اسرائیل کے انبیاء کا جو خاندان تھا اس میں ایک خاتون امید سی تھی، اللہ تبارک و تعالی جب ان کو فرزند دیا تو اس کا نام شمویل رکھا گیا، اور اس بچے کو بیت المقدس کے اندر جو سب سے بڑا راہب تھا اس کے سپرد کیا گیا۔ جب یہ بلوغت کو پہنچا، ایک رات یہ آرام کر رہا تھا کہ جبریل امین اس بڑے عالم کے آواز میں ان کو پکارا کہ شمویل یہ اٹھے دے گا، کوئی نہیں ہے۔ تو اس عالم کے پاس پہنچے، پوچھا کہ آپ نے مجھے بلایا ہے؟ تو اس نے اس نظریے سے کہیں بچہ ڈر نہ جائے فرمایا آپ آرام کرو، میں نے آپ جو ہے آرام کرے جائے سو جائے۔ جب دوبارہ لیٹ گئے پھر آواز دی، پھر یہ آئے، پھر فرمایا کہ آپ جا کر آرام کرے، اب اگر میں تمہیں آواز دوں تو اب تم نے آنا نہیں ہے۔ تیسری مرتبہ جبریل امین ظاہر ہو گئے اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو ہے یہ حکم دیا کہ جا کر اپنے قوم کو نصیحت کرو، اپنی نبوت کا اعلان کر دو۔ چنانچہ آپ اپنے قوم کی طرف پہنچے تو ان کی قوم جو ہے وہ ان کی تکذیب کرنے لگی اور کہنے لگے کہ آپ اتنے جلدی نبی کیسے بن گئے؟ اچھا اگر تم نبی ہو تو ہمارے لیے کسی بادشاہ کو منتخب کر دو۔ ان کے پاس ایک عصا تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس عصا سے اپنی قوم کے افراد کو نافو، جو اس عصا کے مقدار جس کا قد ہوگا اس کو بادشاہ بنا دو۔ چنانچہ انہوں نے جب ناپا تو جالوت کو جو ہے اس قوم کا بادشاہ مقرر کیا، جس پر اس کے قوم کہنے لگی کہ یہ کیسے ہمارے بادشاہ ہو سکتے ہیں؟ چونکہ یہود کے اندر جو نبوت کا سلسلہ تھا وہ یہود بن یعقوب علیہ السلام کے یہود بن یعقوب کے اولاد سے جاری تھا، اور بادشاہت کا جو سلسلہ تھا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام و تسلیم کے دوسرے بیٹے کے سلسلے سے جو ہے چل رہا تھا، جو لاوا بن یعقوب علیہ السلام، یعنی لاوا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد تھے ان میں نبوت کا سلسلہ تھا، اور یہود بن یعقوب ان کے اولاد میں سلطنت کا سلسلہ تھا، اور تالوت کا تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام و تسلیم کے بیٹے بنیامین سے تھا، ان کے اولاد سے جو ہے ان کا تعلق تھا۔ تو اس لیے وہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ہمارے بادشاہ ہو سکتے ہیں، یہ تو نہ تو سلطنت کے خاندان میں سے ہے نہ نبوت کے خاندان میں سے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ غریب آدمی بھی ہے۔ تو اس پر فرمایا گیا کہ یہ نبوت جو ہے یہ کسی کی میراث نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ فرما ان اللہ اصطفى علیکم وزادہ بسطتن فی العلم و جسم، اللہ نے تم پر اسے چن لیا ہے، اسے علم اور جسم میں کشادگی عطا فرمائی ہے۔ یعنی مراد یہ کہ سلطنت جو ہے اس کے لیے علم چاہیے اور سلطنت کے لیے بہادری چاہیے، یہ دونوں صفات جو ہے تالوت کے اندر پائے جاتے ہیں، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تمہارا بادشاہ بنا لیا۔ پھر جو ہے حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ یہ تمہارے پاس فرشتے وہ تابوت اٹھا کر لائیں گے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کے اور حضرت ہارون علیہ السلام کے جو ہے کچھ تبرکات تھے، اور فرمایا کہ یہ جو ہے ان کے سلطنت کی نشانی ہے۔ یہ صندوق شمشاد کی لکڑی کا تھا اور جس کا طول 3 ہاتھ تھا اور عرض اس کا 2 ہاتھ تھا، حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم پر نازل کیا گیا تھا، تمام انبیاء کرام کی اس میں تصاویریں تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے مساکن اور مکانوں کی تصویریں بھی تھیں۔ آخر میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی ایک تصویر تھی جس میں حضور جو ہے ان کو نماز ادا فرما رہے ہیں، ایک سرخ یاقوت پر بنا ہوا تھا، اور آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم نے تمام تصاویریں ملاحظہ فرمائی تھی، وراثت میں صندوق چلی آ رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کے پاس پہنچائی تھی، توریت اس میں رکھتے تھے، اپنے مخصوص سامان کو جو ہے اس کے اندر رکھا کرتے تھے، جیسے آپ کا عصا مبارکہ تھا اور کپڑے تھے، نعلین شریف تھے، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ تھا، ان کی عصا تھی، اور من و سلویٰ تھا جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا تھا۔ جنگ کے موقع پر بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھا کرتے تھے جس سے ان پر سکینہ نازل ہوتا تھا، اور اس صندوق کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فتح و نصرت عطا فرمایا کرتا تھا۔ جب بنی اسرائیل کی حالت بگڑ گئی، نافرمانیاں بگڑ گئی تو نافرمانی ان کی بڑھ گئی، تو یہ صندوق ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان پر قوم امالیک کو مسلط کر دیا، وہ چھین کر لے گئے، اور انہوں نے اس صندوق کی جو ہے بے حرمتی کی، اس کو کچرے کے اندر ڈالا، جس کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا اور 5 بستیاں ان کی تباہ و برباد ہو گئی۔ پھر ان کو معلوم ہوا کہ اس صندوق کی وجہ سے چنانچہ اس کو صاف ستھرا کیا اور بیل گاڑی پر رکھا جس کو فرشتے ہانکتے ہوئے ان کے پاس لے آئے۔ یہاں سے ایک مسئلہ ثابت ہوا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں ان کے تبرکات کا اعزاز اور احترام لازم ہے، ان کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہے اور حاجت روا ہوتی ہے، اور جو تبرکات کے بے حرمتی کرتے ہیں وہ گمراہوں کا طریقہ ہے اور یہ بربادی کا سبب ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ تابوت کے اندر جو تصویریں تھیں اس سے کوئی استدلال نہیں کر سکتا کہ تصویر بنانا جائز ہے، اس لیے کہ وہ تصویریں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے بنائی، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے چاہے تصویر بنا دے۔ ہمیں یہ حکم نہیں ہے، ہمارے لیے تصویر حرام قرار دی گئی۔ بخاری شریف کی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن گھر میں تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ پردے لٹکے ہوئے تھے جس پر جانداروں کی تصویر تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر سے واپس تشریف لے گئے۔ میں سخت پریشان ہوئی، پوچھا یا رسول اللہ کیوں آپ ناراض ہو کر چلے گئے؟ تو فرمایا کہ تم نے تصویریں کیوں لٹکائی ہے؟ قیامت کے دن سب سے سخت ترین عذاب تصویر بنانے والوں پر ہوگا۔ تو یہ جو ہے یاد رکھیں کہ تصویر جو ہے یہ نص ہے، اس پر حدیث مبارکہ ہے، تصویر چاہے وہ دستی ہو چاہے عکسی ہو ہر تصویر حرام ہے، البتہ جہاں پر مجبوری ہو جائے، بالکل جو ہے اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو، تو اس صورت میں شریعت نے جس حد تک اجازت دی ہے اتنا جو ہے بنا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین کے سمجھ عطا فرمائے۔ تو اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی یوں فرمایا، وقال لهم نبيهم ان آية ملكه ان يأتيكم التابوت، ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کے بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت، فیہ سکیرۃ من ربکم، جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحمله الملائکہ، کچھ بچی ہوئی چیزیں معزز موسیٰ معزز ہارون کے ترکہ کی اٹھا لائیں گے فرشتے اسے، ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ چنانچہ جب یہ تابوت انہوں نے دیکھ لیا اب ان کو اطمینان ہو گیا کہ اب ہمیں ہر صورت میں جہاد کے اندر فتح و نصرت نصیب ہوگا۔ چنانچہ 70,000 نوجوانوں کو تالوت نے بنی اسرائیل سے منتخب کیا اور امالیک سے جہاد کے جب نکلے تو فرمایا کہ انتہائی گرمی کا موسم تھا، فرمایا راستے میں ایک نہر آئے گا، اس نہر سے پانی نہیں پینا، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، صرف ایک چلو پیے گا، جو ایک چلو سے زیادہ پیے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ چنانچہ اکثریت نے اس سے پیٹ بھر کر پیا اور صرف 313 افراد ایسے تھے جنہوں نے اس سے ایک چلو پیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 313 افراد کے دل کے اندر جو ہے ایمان کے نور کو جو ہے روشن کر دیا اور ان کے ایمانوں کو پختہ اور مضبوط کر دیا، اور جنہوں نے پیٹ بھر کر پی لیا تھا وہ وہی رہ گئے، جہاد پر آگے نہ جا سکے۔ اور جب جالوت کا آمنا سامنا ہوا تو اس لشکر کے اندر حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم ابھی نوجوان ہیں، اپنے والد کے ساتھ وہ بھی شریک تھے اور بیمار بالکل جو ہے زرد پیلے رنگ کے تھے۔ جالوت کے مقابل چونکہ وہ نہایت ہی تکڑا بادشاہ تھا، طاقتور تھا، عظیم الجثہ تھا، کوئی اس کے خلاف لڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو تالوت نے یہ اعلان کیا کہ جو ان کو مار کر لائے گا تو میں اسے نصف سلطنت دے دوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح بھی اس سے کر دوں گا۔ پھر بھی کوئی تیار نہ ہوا تو حضرت شمعیل علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ کرم فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فرمایا گیا کہ داؤد علیہ السلام اسے قتل کریں گے۔ چنانچہ تالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ اگر آپ اسے قتل کر دو تو میں اپنی بچی کا نکاح تجھ سے کر دوں گا اور نصف سلطنت بھی تجھے عطا کر دوں گا۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام اس پر راضی ہو گئے۔ قرآن کریم میں فرمایا وقتل داؤد جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء، اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھا دیا۔ تو ہوا یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب جالوت کے مقابل گئے تو اس نے ڈرانا چاہا اور بڑا جو ہے خوفزدہ کرنا چاہا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام اس سے نہ ڈرے اور اپنے فلاخن کے اندر ایک پتھر رکھ کر یوں گھما کر اس کے سر پر مارا جو اس کے پیشانے پر لگ کر پیچھے کی جانب سے نکل گیا، اور وہی وہ ڈیر ہو گیا، اٹھا کر لے آئے اور تالوت کے جو ہے سامنے ڈال دیا۔ چنانچہ تالوت نے اپنے وعدے کے مطابق اپنی بچی کا نکاح ان سے کر دیا، نصف سلطنت بھی عطا کر دی، اور ان کے انتقال کے بعد پورے سلطنت کے مالک حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ پہلے پیغمبر ہے کہ جن کو سلطنت اور پیغمبری ایک ساتھ عطا کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ الہ العالمین، اپنی دین کی سمجھ عطا فرما، دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما، ہمارے ذہنوں کو معطر فرما، قرآن کو ہمارے لیے قبر میں باعث مونس بنا، اور بروز محشر ہمارے لیے باعث نجات بنا، ہمارے لیے شفیع بنا۔ الہ العالمین، قرآن کریم کی شفاعت کو ہمارے حق میں قبول و منظور فرما۔ جتنے مومن بیمار ہیں تمام کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، بالخصوص حضور قبلہ شاہ صاحب کو صحت یابی عطا فرما، جملہ امراض سے سبک دوشی عطا فرما، صحت و عافیت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔